ابن صفی کی جاسوسی دنیا، ناول نمبر 120، دہشت گر، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 3۔
کب فرصت ہوگی اس کے بعد، اور یہ بعد کب ہوگا؟ تم جھکی ہو کیا؟ پروفیسر نے غسیلے لہجے میں کہا۔ شکل دیکھ کر ہی فیصلہ کر سکو گے۔ اچھا تو آ جاؤ، میں بکری سے معذرت طلب کر لوں گا۔ کیا عمر ہے بکری کی؟ یہی 2-2.5 سال۔ بہت اچھا، میں آ رہا ہوں۔ فریدی نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ گھنٹی بجی، اور اس نے پھر ریسیور اٹھایا۔ B13 دوسری طرف سے آواز آئی، گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے یونٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا۔ B11 اس شخص کا تعاقب کر رہا ہے جس نے گاڑی میں کوئی گڑبڑ کی تھی۔ شکریہ B13، کہہ کر فریدی نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے سے نکل کر ڈائننگ ہال میں آیا، کافی پی اور سگار سلکا کر اٹھ گیا۔ گاڑی کے قریب آیا، بونٹ اٹھا کر دیکھا۔ سیلف سٹارٹر کے کھوکھے پر میگنیٹ شیل والا ایک چھوٹا سا بم چپکا ہوا تھا، اور اسے ایک تار کے ذریعے سٹارٹر کے تار سے منسلک کر دیا گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی ایک زبردست دھماکہ ہوتا اور پھر گاڑی رہتی اور نہ سٹارٹ کرنے والا۔ فریدی نے سگار زمین پر ڈال کر جوتے سے رگڑ دیا اور سٹارٹر سے بم الگ کرنے لگا، اور پھر ذرا ہی سی دیر میں اسے ناکارہ کر کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا تھا۔ اور اب لینڈ رور پروفیسر خریجی کے ٹھکانے کی جانب رواں دواں تھی۔ سگار فریدی کے ہونٹوں میں دبا ہوا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ڈیش بورڈ پر ایک بٹن دبایا، سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگی، اور اس نے اونچی آواز میں کہا، ہیلو B11 ہارڈسٹون کالنگ۔ B11 سر، ڈیش بورڈ سے آواز آئی، کیا تعاقب جاری ہے؟ مجھے افسوس ہے جناب کہ وہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ بازار زرگرام میں ایک جگہ اس نے گاڑی روکی تھی اور اتر کر ایک دکان میں داخل ہوا تھا، پھر سراغ نہیں مل سکا۔ گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا ہے۔ فکر نہ کرو، دیکھا جائے گا، فریدی نے کہا، اور دوسرا بٹن دبا کر ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ پروفیسر فریجی کا بے ہنگم سا بنگلہ ایک ویران سے ٹیلے پر واقع تھا۔ بنگلے تک پہنچنے کے لیے پروفیسر نے ایک چکر وار سڑک بنوائی تھی جس پر ایک وقت میں صرف ایک ہی گاڑی چل سکتی تھی۔ پروفیسر سچ مچ ایک بکری کی جوئیں تلاش کرتا ہی دکھائی دیا۔ عمارت کے باہر ایک درخت کے نیچے بکری کو دبوچے بیٹھا تھا۔ خاصا لہیم شہیم آدمی تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں وحشت اور ہونٹوں میں عجیب طرح کا کھینچاؤ پایا جاتا تھا۔ فریدی پر نظر پڑتے ہی بکری کو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، زور سے کہکہ لگایا اور بولا، او ہو، تو ناریل صاحب ہیں؟ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے بھولے نہ ہوگے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ جھپٹ کر مسافہ کرتا ہوا بولا۔ بکریوں کی جوئیں بھی میری پیدا کردہ ہیں، خاص قسم کی جوئیں ایک خاص قسم کی بوٹی کھلا کر پیدا کی ہیں۔ ان جوؤں کا کیا کرو گے؟ ساری دنیا کی بکریوں میں پھیلاؤں گا اور پھر وہ دوا بازاروں میں بھیجوں گا جس سے ان جوؤں کا خاتمہ ہو سکے گا۔ خیال اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ اچھے خیالات میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ کیا تم مجھے اندر لے جا کر بٹھاؤ گے بھی نہیں؟ ارے ہاں، وہ تو میں بھول ہی گیا، مہمانوں کو بٹھاتے بھی ہیں۔ آؤ آؤ۔ ڈرائنگ روم کیا تھا؟ اچھا خاصا باغیچہ تھا، جگہ جگہ گملے رکھے ہوئے تھے جن میں بھانت بھانت کے پودے لگے ہوئے تھے، اور دیواروں پر طرح طرح کی بیلیں رینگ رہی تھی۔ تم میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی، پروفیسر فریدی نے کہا۔ اور کیا تم میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے ناریل صاحب؟ نہیں، مجھ میں بھی نہیں ہوئی۔ ہاں، اب مجھے کہنا چاہیے کہ تشریف رکھیے جناب۔ فریدی ایک صوفے پر سے کسی قسم کی گھاس کا چھوٹا سا گٹھڑا ہٹا کر بیٹھتا ہوا بولا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ایک قتل ہو گیا ہے دارالحکومت میں، یہیں کا باشندہ تھا شیر افغان۔ ہاں تھا، تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے سنا ہے کہ اس کی بیوی کا بیٹا نادر تمہارے گہرے دوستوں میں سے ہے۔ ہاں ہے، تو اسے بھی جڑی بوٹیوں سے دلچسپی ہے۔ کیا وہ پچھلے ایک ہفتے سے اب تک یہی رہا ہے؟ یہاں کیوں رہتا؟ کیا یہ اس کے باپ کا گھر ہے؟ نہیں، میرے باپ کا گھر ہے، اس لیے وہ یہاں رہ سکتا ہے۔ دفتن بائیں جانب سے ایک چٹکتی ہوئی سی نسوانی آواز آئی۔ فریدی اٹھ گیا، شاید یہ پروفیسر کی بیٹی رضوانہ تھی، بہت چھوٹی سی تھی جب فریدی نے اسے دیکھا تھا، اب تو پہاڑ ہو گئی تھی، باپ ہی کیسا ڈیل ڈول پایا تھا۔ خطوط دلاویز تھے، لیکن آنکھوں میں باپ ہی کسی آنکھوں کی وحشت پائی جاتی تھی۔ بڑے بڑے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، اور اس نے ہیپی لڑکیوں سی وضع اختیار کر رکھی تھی۔ یہ بابو نہ ہے،
پروفیسر نے تعارف کرایا اور مسٹر ناریل انہوں نے اپنا نام فون پر کچھ اور بتایا تھا، لیکن میں انہیں ناریل کے نام سے یاد رکھتا ہوں۔ اور رضوانہ کو بابونا بنا دیا ہے، فریدی مسکرا کر بولا۔ شاید میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، رضوانہ بولی۔ بہت چھوٹی سی تھی تم جب مجھے ایک ماں کے لیے جڑی بوٹیوں سے دلچسپی ہو گئی تھی اور میں پروفیسر کے ساتھ یہاں کے جنگلوں میں بھٹکتا پھرتا تھا۔ آپ شاید نادر کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے، مجھ سے پوچھئے، وہ میرا دوست ہے۔ پروفیسر ایک طویل سانس لے کر دھم سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے سے اب تک وہ کہاں کہاں رہا ہے۔ پچھلے ہفتے سے اب تک ہر رات اس نے یہی گزاری ہے، لیکن ڈیڈی کو اس کا علم نہیں۔ رات کو اس کے لیے لائبریری میں پلنگ ڈلوایا جاتا ہے اور وہ رات گئے تک کتابوں میں کھویا رہتا ہے۔ مجھے کیوں علم نہیں ہے؟ پروفیسر زور سے چیخا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس وسیع کائنات میں واقع ہونے والی ہر بات کا علم آپ کو ہو۔ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کا دل اس وقت کس رفتار سے دھڑک رہا ہے۔ تم نے دیکھا، دفتن پروفیسر خوش ہو کر بولا، بابونا کتنی عقل مند ہے۔ تمہاری ہی بیٹی ہے، فریدی نے مسکرا کر کہا اور چند لمحے خاموش رہ کر بولا، ہاں تو وہ لائبریری میں سوتا ہے۔ جی ہاں، اور اس نے شرف گن کے قتل کی خبر سنتے ہی کہہ دیا تھا کہ اس پر ضرور شبہ کیا جائے گا۔ اوہو، لیکن شبہ کی بھی کوئی معقول وجہ ہوتی ہے۔ قاتل کے فرار کا طریقہ، اس نے پیراشوٹ استعمال کیا تھا اور وہ ٹرینڈ قسم کا پیرا ٹروپر ہے، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس دوران میں شکوا آباد سے باہر نہیں گیا تو شبہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ دارالحکومت سے آئے ہیں اور آپ نے فون پر اپنا نام کرنل فریدی بتایا تھا۔ جی ہاں، ایس پی شہباز کے آدمی بھی یہاں آ کر اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر چکے ہیں۔ نادر صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پتہ نہیں کہاں ہوگا، لیکن شام تک ضرور آئے گا، رات یہیں بسر کرتا ہے۔ دراصل ہم دونوں ایک خاص قسم کی بوٹی کی تلاش میں ہیں، رضوانہ بولی۔ وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، پروفیسر سخت لہجے میں بولا۔ کس بوٹی کا ذکر ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ سونی بوٹی کا، جس سے سونا بن جاتا ہے، پروفیسر بولا اور برا سموہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ چیتے کی کھال والی جلد کی کلمی کتاب میں اس کا ذکر موجود ہے، رضوانہ نے کہا۔ بکواس ہے، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے بعض سالہ قسم کے پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی ہوائیاں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ نادر کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ فریدی نے رضوانہ سے سوال کیا۔ میں نہیں جانتی، لیکن اس کی جیب کبھی خالی نہیں دیکھی۔ فریدی نے جیب سے سگار نکالا ہی تھا کہ پروفیسر ہاتھ اٹھا کر بولا، یہاں نہیں، بعض پودے تمباکو کا دھواں برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ میرے کمرے میں چلیے، رضوانہ بولی۔ کیوں نہ لائبریری میں چلیں، میں بھی وہ کلمی نسخہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا تھا۔ ضرور ضرور، فریدی اٹھ گیا۔ پروفیسر جہاں تھا وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا تھا کہ رضوانہ اسے لائبریری میں لے جا رہی ہے۔ لائبریری بھی کباڑ خانہ ہی ثابت ہوئی، الماریوں پر گرد کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ آج پھر پلنگ یہی چھوڑ گیا، رضوانہ پیر پٹک کر دھاڑی۔ کتنی بار کہا کہ صبح پلنگ یہاں سے ہٹا دیا کرو، آپ دیکھ رہے ہیں بستر تک نہیں لپیٹا۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس شخص سے، یہ دیکھیے، تین تین ایش ٹرے رکھے ہوئے ہیں، لیکن سگریٹ کے ٹوٹے فرش ہی پر پھینکتا ہے۔ فریدی نے سگریٹ کا ایک ٹوٹا اٹھایا اور اسے نا کے قریب لے گیا۔ رضوانہ زور سے ہنس پڑی اور بولی، نہیں، وہ چرس نہیں پیتا، یہ میرا شوق ہے، میں چرس پیتی ہوں۔ پروفیسر کے علم میں ہے؟ جی ہاں، وہ جانتے ہیں۔ ہاں تو یہ نادر کا بستر ہے؟ جی ہاں، آپ سگار سلگا لیجئے۔ شکریہ، میرا خیال ہے کہ پروفیسر نادر کو پسند نہیں کرتے، میرے علاوہ شاید ہی کوئی اسے پسند کرتا ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری حد تک وہ بے حد تک سعادت مند ہے۔ جب بھی مجھے غصہ آتا ہے پیٹ کر رکھ دیتی ہوں، خاموشی سے پٹتا رہتا ہے اور پھر آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتا ہوا خاموشی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ شاید ممتا کو ترسا ہوا ہے بیچارہ، فریدی نے مغموم لہجے میں کہا۔ بالکل یہی بات ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، مجھے علم ہے، فریدی نے کہا اور تیز نظروں سے لائبریری کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر بولا، ذرا دکھائیے تو وہ کتاب۔ رضوانہ ایک الماری کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر کتابوں کی قطاروں پر نظر دوڑاتی رہی، پھر مایوسانہ انداز میں بولی، شاید نادر ہی نے کہیں اور رکھ دی ہے، ہم اس کتاب کی بہت حفاظت کرتے ہیں، اس میں ایسی بوٹیوں کا ذکر بھی ہے جو مردوں میں جان ڈال دیتی ہیں، جب بھی ملے ضرور دکھائیے گا۔ اچھا، اب اجازت دیجیے، پھر کبھی تشریف لائیے گا۔ لیکن ڈیڈی آپ کو ناریل کیوں کہتے ہیں؟ خدا ہی جانے، آپ کو بھی تو بابونا کہتے ہیں۔ اور خود ملیٹھی کہلاتے ہیں وہ زور سے ہنس پڑی. واپسی پر فریدی کو ڈرائنگ روم ہی سے گزرنا پڑا تھا. رضوانہ وہی رہ گئی تھی اور پروفیسر اس کے ساتھ باہر چلا آیا تھا. مجھے یہ لڑکی سخت ناپسند ہے, پروفیسر نے فریدی کی گاڑی کے قریب پہنچ کر کہا, لیکن میں اسے گولی نہیں مار سکتا. ارے پروفیسر, ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے, آہستہ آہستہ عقل آ جائے گی. اچھا خدا حافظ, جلد ہی پھر ملاقات ہوگی اور ہم جڑی بوٹیوں پر باتیں کریں گے. اس کی گاڑی پھر شہر کی طرف جا رہی تھی. شہباز کے آدمی کو ساتھ لے کر زری گواہ کی طرف بھی تو جانا تھا. اس نے مڑ کر دیکھا, ناکارا کیا ہوا بم اب بھی پچھلی سیٹ پر پڑا ہوا تھا. پھر وہ تینوں اس بھیڑ میں زم ہو گئے. قریباً ڈھائی درجن ہپی رہے ہوں گے, ان میں دیسی بدیسی عورت مرد سبھی شامل تھے, اور آغا طاہر نے ان چھ افراد کی نشاندہی بھی کر دی تھی جو کچھ افین اور ہیروئن کا تبادلہ کرتے تھے. حمید نے قاسم کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ ان لوگوں پر اپنی دولت مندی کا اظہار ہرگز نہ ہونے دے, اپنی کمپنی کے علاوہ اور کسی کے سامنے زبان نہ کھولنا. حمید نے مزید مشورہ دیا, آخر کیوں, پول کھل جائے گا کہ ہم بنے ہوئے ہیں, میری دی ہوئی سگریٹیں پھونکتے رہو, ان کے دھوئیں میں چرس کی بو شامل ہوگی لیکن چرس کے اثرات سے پاک ہیں. اگر دھواں حلق سے اتر گیا تو میں کھانستے کھانستے مر جاؤں گا. کوشش کرو کہ حلق سے نیچے نہ اترنے پائے. ابے میں تو کہتا ہوں ختم کرو یہ چکر, اس سکی پکی کی وجہ سے عورتوں سے جی بھر گیا ہے. میرا تو نہیں بھرا ہے. آخر حمید بھائی کب آئیں گے؟ یار وہ بات نہ پوچھو جس کا جواب میرے پاس نہ ہو. اگر تم دونوں آپس میں بھی انگلش میں گفتگو کیا کرو تو کیا حرج ہے, سکی بول پڑی. عادت نہیں ہے, کوشش کریں گے, حمید نے کہا اور قاسم سے انگلش میں بولا, تم دونوں مجھے بہت اچھے لگتے ہو. شکریہ, سکی مسکرائی اور پیار بھری نظر سے قاسم کی طرف دیکھنے لگی. ابے کراکا خان, تم خود ہی اس سے محبت کیوں نہیں کر لیتے؟ قاسم نے اردو میں کہا. محبت کی نہیں جاتی, ہو جاتی ہے, اسے تم سے محبت ہو گئی ہے. ہوا کرے میرے ٹھینگے سے, مجھے تو نہیں ہوئی. آخر کیا برائی ہے بیچاری میں, اگر اس نے مجھ سے محبت کی ہوتی تو میں اسے ملکہ ہفتے اقلیم بنا دیتا. کرا لو اور بنا دو, کسی نے روکا ہے کیا؟ محبت زبردستی نہیں کرائی جاتی. تم لوگ پھر آپس میں اپنی ہی زبان بولنے لگے اور میں بے وقوفی کی طرح بیٹھی ہوئی ہوں, سکی نے کہا. اب وہ کتابیں نہیں پڑھتی تھی, چرس کے سگریٹ بھی کم سے کم پیتی تھی. ہپیوں کا قافلہ شام ہوتے ہی ایک جگہ رک گیا تھا اور ان چھ ہپیوں نے جگہ جگہ نائلین کی چھلداریاں نصب کر دی تھی. یہ سمگلروں کے کار پرداز تھے. ایک چھلداری ان تینوں کے حصے میں بھی آئی تھی لیکن وہ سب ابھی کھلے آسمان ہی کے نیچے بیٹھے ہوئے دھواں اڑا رہے تھے. دفتن ان چھ کار پردازوں میں سے ایک ان تینوں کے پاس آ بیٹھا. دراصل قاسم کا ڈیل ڈول ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا. تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ ہیپی نے پوچھا. امریکہ سے, حمید نے جواب دیا. مہا گرو کرن جی کے چیلے ہیں. تم دونوں تو ادھر ہی کے جان پڑتے ہو؟ ہاں, ہم دونوں امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ ایک دن مہا گرو کرن جی سے ملاقات ہو گئی اور پھر ہماری دنیا ہی بدل گئی. لڑکی تو بڑی زوردار ہے تمہارے ساتھ, اس کی محبوبہ ہے, حمید نے قاسم کی طرف دیکھ کر کہا. فاقے کر لیتا ہے لیکن اسے پٹڑی سے نہیں اترنے دیتا. شکوا آباد سے واپس آ کر کہاں جاؤ گے, جہاں لہر لے جائے اب تو ساری دنیا اپنی ہے. سگریٹ ہو تو نکالو, حمید نے اپنے چہرے پر کرب کے آثار پیدا کر کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چرس بھری سگریٹ نکال کر اس کے حوالے کر دی. اپنے ساتھی سے کہو گٹار پر کچھ سنائے. اس نے سگریٹ سلگا کر دھواں چھوڑتے ہوئے کہا. وہ بہت تھکا ہوا ہے, حمید نے کہا, مجھ سے سن لو. حمید نے ہاتھ بڑھا کر گٹار اٹھایا اور جرک اینڈ شیک بجانے لگا. وہ سب چونکے تھے اور اس کی طرف دیکھنے لگے تھے. کئی لڑکیوں نے اٹھ کر تھرکنا شروع کر دیا تھا. پھر آہستہ آہستہ سبھی اس طرف آگے اور ان تینوں کے گرد ہلکا بنا کر تھرکنے لگے. ہیپی اٹھ کر کھسک گیا تھا. سکی نے قاسم سے کہا, تم بھی اٹھو, وہ تو پہلے ہی بیٹھے بیٹھے تھرک رہی تھی. ابے یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ قاسم حمید کو آنکھیں دکھا کر بولا. اس طرح تو میرا باپ بھی نہیں ہل سکتا. لیکن حمید اپنی دھن میں مست زخمہ زنی کرتا رہا. اٹھو نا, سکی قاسم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی بولی. ارے باپ رے, مر گیا. کراہتا ہوا اٹھا اور بے ہنگم پنے سے ہل ہل کر کراکا خان کی ایسی کی تیسی کرنے لگا. ادھر حمید نے میوزک کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ کو خان کو خان کک کک کو خان الاپنا شروع کر دیا۔ سالے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں دو لڑکیاں حمید کی طرف جھپٹی اور ایک نے کہا، گٹار اسے دو، یہ بجائے گی، تم میرے ساتھ ناچو۔ حمید نے بڑی سعادت مندی سے اس کا کہنا مان لیا۔ بس ذرا سی دیر کے لیے میوزک بند ہوا تھا اور سب لڑکھڑانے لگے تھے۔ لڑکی نے پھر گٹار سنبھال لیا۔ ادھر حمید کے پارٹنر بے حد جوشیلی ثابت ہو رہی تھی، بار بار اس سے ٹکرا جاتی تھی اور زور سے کہہ کہا لگاتی، خاصی جاندار تھی اور ہنستے وقت گالوں میں گھڑے پڑ جاتے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں چمک رہی تھی۔ حمید نے بھی وہ اچھل کود مچائی کہ خود اسے بھی اپنے اوپر حیرت ہونے لگی۔ تم بہت پھرتیلے ہو، ہم رقص بولی۔ کراکا خان نام ہے، تم کون ہو؟ میں میگی ہوں، میرا پارٹنر بیمار ہو گیا ہے، اس کے لیے کچھ مدد کر دو۔ ضرور ضرور، بڑی خوشی سے ابھی کر دوں گا مدد۔ وہ مر ہی جائے تو بہتر ہے، اب اس میں کچھ نہیں رہا۔ تم تو زندگی سے بھرپور ہو، حمید نے کہا۔ میں زیادہ نہیں پیتی، میں تو دنیا دیکھنے نکلی ہوں، تمہارا ساتھی دیو معلوم ہوتا ہے۔ ارے لو، وہ تو بیٹھ ہی گیا، پہاڑ ہے، اپنی پارٹنر کے کہنے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ادھر قاسم دھڑ سے لیٹ بھی گیا، ساتھی کہتا جا رہا تھا، اللہ میاں اب کے معاف کر دو، اب ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ ارے باپ رے، یہ پیٹ میں کیا چیز اینٹ رہی ہے؟ ارے ارے، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ سکی اس پر جھکتی ہوئی بولی۔ میرے پیٹ میں کچھ ہو گیا ہے، قاسم کراہتا ہوا بولا، مجھے ناچنے کودنے کی عادت نہیں ہے، معافی چاہتی ہوں جان، مجھے معاف کر دو، اس کا دھیان ہی نہیں رہا تھا مجھے۔ سالی جان بھی جلائی گی، قاسم اردو میں بڑبڑایا۔ اٹھو، اٹھ جاؤ، چلو کہیں دور چل کر بیٹھتے ہیں، پیٹ کے اندر والی چیز سیدھی ہو جائے تو اٹھوں۔ کیا ہے پیٹ میں؟ بھینس کا بچہ، قاسم جھنجھلا کر بولا۔ میں کہتی ہوں جان، مجھے معاف کر دو، غصہ نہ کرو۔ اچھا اچھا، چپ رہو تھوڑی دیر۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ کر اسے پرتشویش نظروں سے دیکھنے لگی۔ قاسم دل ہی دل میں کراکا خان اور حمید دونوں کو گالیاں دینے لگا۔ پھر اس کی نظر حمید کی ہم رقص پر پڑی اور وہ برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا، خدا کرے وہ تمہیں ہیزہ ہی کرا دے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سکی نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں رہا، ہائے ہائے کر رہا ہوں، قاسم جھلا کر بولا۔ میری وجہ سے تمہیں بڑی تکلیف پہنچی۔ دفتن گٹار بند ہو گیا اور حمید کی ہم رقص ہنستی ہوئی بیٹھ گئی اور حمید نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ مزہ آ گیا، بڑی روکھی پھیکی گزر رہی تھی۔ میگی نے کہا، چرس ہماری زندہ دلی بھی پی گئی ہے، یہ سمجھتی ہو تو ترک ہی کر دو نا، میں صرف دنیا دیکھنے نکلی تھی۔ اس کی صحبت میں پینے لگی، اس کے پھیپھڑے تو جواب دے چکے ہیں، ہر وقت کھانستا رہتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ مدد کر دو۔ حمید نے دس دس کے پانچ نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ زندہ دل ہی نہیں فیاض بھی ہو، اندھیرا پھیلنے دو، میں آ جاؤں گی، اس کی ضرورت نہیں، میں صرف زندہ دل ہوں اور فیاضی کا معاوضہ کبھی طلب نہیں کیا۔ نروان کی تلاش میں ہو؟ نہیں، نروان خود مجھے کہیں تلاش کرتا پھر رہا ہوگا، اب جاؤ اور اپنے پارٹنر کی دیکھ بھال کرو۔ وہ مزید شکریہ ادا کر کے اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ حمید قاسم کے پاس آیا، وہ اب بھی اسی طرح لیٹا کراہے جا رہا تھا۔ ارے ارے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ اسے نفرت کرا رہا ہوں اپنے سے، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سکی بولی، کہتا ہے پیٹ میں کوئی چیز اینٹ رہی ہے، زندہ چھپکلیاں کھا گیا ہوگا۔ او، قاسم نے زوردار ابکائی لی اور اٹھ بیٹھا۔ سکی اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں کسی کو کہہ کرتے نہیں دیکھ سکتی، تم اسے سنبھالو، سکی نے کہا اور دوڑتی ہوئی اپنی چھلداری کی طرف چلی گئی۔ قاسم سچ مچ کہہ کرنے لگا تھا، دور دور تک اس کے ڈکرانے کی آوازیں گونج رہی تھیں اور وہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور حمید قاسم کے پیچھے بیٹھا اس کی گدی سہرا رہا تھا۔ اگے اوغ، خدا تمہیں غارت کرے، میں نے کیا کیا ہے؟ چپ راؤ سالے، بڑی مشکل سے قاسم نے اپنی طبیعت پر قابو پایا تھا۔ حمید اسے سہارا دے کر چھلداری تک لایا اور ایک کنارے لٹا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ سکی گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ کچھ بھی نہیں، مرا تو نہیں جا رہا، حمید نے کہا۔ ابے مرو تم، قاسم ہاتھ ہلا کر بولا، سالے گٹار بجا رہے تھے۔ اور حمید کو گٹار کا خیال آ گیا، کہاں گیا گٹار؟ او، کہیں وہ لڑکی تو نہیں پاک کر لے گئی۔ چھلداری سے نکل کر دوسری چھلداریوں کی طرف چل پڑا، گٹار وصول ہی کرنا تھا۔
اول درجے کے چور ہوتے تھے، اگر کوئی چیز ان کے قبضے میں چلی جائے تو پھر اس کی واگزاری کار وارد۔ بہرحال حمید گٹار سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا، فی الحال وہی تو ایک دل بہلانے والی چیز تھی۔ میکی سے پہلے ملاقات ہوئی اور حمید نے اس سے گٹار کے بارے میں استفسار کیا۔ وہ شاید ہلدہ لے گئی، وہی جو بجا رہی تھی، تمہیں فوراً ہی اس سے لے لینا چاہیے تھا، میگی نے کہا۔ اس نے اپنا گٹار فروخت کر دیا تھا، شاید ہی واپس کرے، اس کا ساتھی خطرناک آدمی ہے۔ تم اس کی فکر نہ کرو کہ وہ کتنا خطرناک ہے، بس تم مجھے ان لوگوں تک پہنچا دو۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ اس کا ساتھی کسی معقول رقم کے عوض تمہارا گٹار واپس کرا دے، دیکھا جائے گا۔ تم آگے تو بڑھو۔ وہ اسے اس جگہ لے آئی جہاں کئی ہیپی آگ روشن کیے ہوئے اس کے گرد بیٹھے تھے، ان میں دو ہیپی کاربردازوں میں سے بھی تھے۔ ہلدہ گٹار کو گود میں رکھے اس طرح سہلا رہی تھی جیسے کسی شیرخوار بچے کو سہلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اسے اس جگہ لے آئی جہاں کئی ہیپی آگ روشن کیے ہوئے اس کے گرد بیٹھے تھے، ان میں دو ہیپی کاربردازوں میں سے بھی تھے۔ ہلدہ گٹار کو گود میں رکھے اس طرح سہلا رہی تھی جیسے کسی شیرخوار بچے کو سہلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ حمید اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہے؟ اس نے تنک کر پوچھا۔ میرا گٹار واپس کر دو، یہ تو اب میرا ہے، وہ ہنس پڑی۔ بھلا وہ کس طرح؟ اس طرح کہ میرے قبضے میں۔ واپس نہیں ملے گا، جاؤ، ایک سفید فام ہیپی ہاتھ ہلا کر بولا۔ کارپردار ہیپیوں میں سے ایک بولا، جاؤ یار، بات نہ بڑھاؤ۔ اس میں بات بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنا گٹار واپس مانگ رہا ہوں۔ دیا کیوں تھا؟ اس کی ساتھی لڑکی نے میرے ساتھ ناچنے کی فرمائش کی تھی اور گٹار یہ مجھ سے لے کر بجانے لگی تھی۔ تمہیں نہیں دینا چاہیے تھا، میں وصول کر لوں گا، روہیلا پٹھان ہوں۔ جھگڑا کرو گے؟ یقیناً، اور مجھے امید ہے کہ تم دونوں ان کا ساتھ نہیں دو گے کیونکہ تم بھی پٹھان معلوم ہوتے ہو۔ اس نے اپنے ساتھی کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ ہلدہ کا ساتھی حقارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ حمید کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، گٹار واپس کر دو، ہمت ہو تو لے لو، ہلدہ کا ساتھی اٹھتا ہوا بولا۔ حمید اس طرح جھکا جیسے ہلدہ سے گٹار چھین لے گا۔ دوسرے ہی لمحے میں غیر ملکی ہیپی نے اس پر چھلانگ لگائی، لیکن حمید گٹار کے لیے تو نہیں جھکا تھا، وہ جانتا تھا کہ دوسرے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، لہذا بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر ہیپی کی پیشانی پر زوردار ٹھوکر نصیب کی، وہ تیورا کر ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے ہیپی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن الاؤ کی روشنی میں انہوں نے ایک لمبے پھل والے چاقو کی چمک دیکھی۔ حمید چاقو لہرا کر بولا، اسے تو ایک گھنٹے سے پہلے ہوش نہیں آئے گا، اگر تم میں سے کوئی موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہو تو آگے بڑھے، لیکن وہ جہاں تھے وہیں کھڑے رہے۔ ہلدہ چیخ چیخ کر حمید کو گالیاں دے رہی تھی، پھر اس نے گٹار اس پر کھینچ مارا۔ حمید غافل نہیں تھا، اس نے نہایت آسانی سے اسے بائیں ہاتھ سے روک کر پکڑ لیا، پھر اس نے بڑی خوش دلی سے شب بخیر کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میگی اور دونوں کارپرداز ہیپی جو دور کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے چپٹ کر حمید کی طرف آئے۔ یار واقعی بات کے پکے ہو، ان میں سے ایک بولا، اگر غصہ نہ آ جائے تو بے حد شریف اور امن پسند آدمی ہوں۔ چلو چلو یہاں سے چلو، میگی اس کا بازو پکڑ کر بولی۔ حمید اس کے ساتھ چل پڑا۔ بہت اچھا ہوا اس کا غرور توڑ دیا تم نے، میگی نے کہا، ہر ایک سے چھین جھپٹ کرتا رہتا تھا، میرے پارٹنر کو ایک بار مارا بھی تھا۔ حمید کچھ نہ بولا، وہ کہتی رہی، میں تو ڈر رہی تھی کہ کہیں پٹ نہ جاؤ، شکاگو میں اس نے 3 قتل کیے تھے، فخریہ بتایا کرتا ہے، میں ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہتا ہوں، اس لیے کم ہی مار کھاتا ہوں۔ آؤ کچھ دیر ادھر بیٹھیں، وہ ایک ویران جگہ پر رکتی ہوئی بولی۔ ضرور ضرور، حمید نے کہا، اس کے داہنے ہاتھ میں اب بھی کھلا ہوا چاقو تھا اور بائیں میں گٹار۔ وہ وہیں بیٹھ گئے اور حمید نے چاقو بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ تمہارا سٹائل بہت شاندار تھا، میگی بولی۔ سٹائل دکھانے کا موقع ہی کہاں ملا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور دوسرے اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں تھے۔ تم پہلی بار ہمارے شریک ہوئے ہو، تو کیا تم بہت دنوں سے ادھر کے ٹرپ کر رہی ہو؟ ہاں 6 ماہ ہو گئے، ہر 15ویں دن ادھر جاتے ہیں، پکڑ دکڑ نہیں ہوتی، نہیں بس پھر ادھر ہی دھکیل دیے جاتے ہیں۔ ہم تینوں کے علاوہ تم میں اور کوئی نیا آدمی نہیں ہے؟ کیوں نہیں، تمہارے علاوہ بھی 5 آدمی اور ہیں۔ کیا ادھر بہت سستی چرس ملتی ہے؟ ہمیں تو مفت ملتی ہے اور پیسے بھی ملتے ہیں، کون دیتا ہے؟ وہ چھ آدمی ہیں، ان میں سے جو ہٹ گئے تھے انہی چھ میں شامل ہیں۔ وہ ہمیں ادھر لے جاتے ہیں، چرس بھی دیتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، انہوں نے ہم سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ہر ایک سے نہیں کرتے، دوسرے اپنے پیسوں ہی سے خریدتے ہیں۔ مثلا نئے آدمی جیسے تم تینوں ہو اور وہ پانچ آدمی، یہ اپنے پیسوں ہی سے خریدیں گے۔ لیکن وہ چھ آدمی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہیں اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ہمیں اس سے کیا سروکار؟ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ پہلے ہم بھی خود ہی خریدنے کے قابل تھے، لیکن جب مفلس ہو گئے تو انہوں نے سہارا دیا۔ او مجھے بھی اس سے کیا سروکار، مجھے تو سستی چرس چاہیے۔ جب مفلس ہو جانا تو انہیں بتا دینا، وہ تم پر بھی عنایت کریں گے۔ حمید کچھ نہ بولا، وہ سوچ رہا تھا کہ مزید معلومات کس طرح حاصل کرے۔ اس قسم کے سوالات نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے مقصد کا اظہار ہو جائے۔ وہ بڑی معصومیت سے بات کر رہی تھی، لیکن کیا اسے مقصد کا علم نہ رہا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد اس نے کھنکار کر کہا، ہم اتنی خرید دیں گے کہ ہمارا کم از کم ایک ماہ بخوبی گزر جائے، کیونکہ ہم آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو لڑکی ہے دراصل اسکالر ہے اور آثار قدیمہ اس کا موضوع ہے، اور میں ہیپی ازم پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ شاید دوسری بار تم ہم لوگوں کو اپنے قافلے میں نہ دیکھو۔ کتابیں لکھنے والے چاکوباز نہیں ہوتے، تم پتہ نہیں کیا چیز ہو، وہ ہنس کر بولی۔ فوج سے نکالا ہوا ہوں، مزید تعلیم حاصل کرنے امریکہ چلا گیا تھا۔ وہاں مہاگرو کرن جی سے ملاقات ہو گئی اور اس حال کو پہنچ گیا۔ مگر تم تنہا ہو، نہیں تو وہ دونوں بھی ہیں، تمہاری کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ جب پیدا ہوگی تو سیدھی میرے پاس چلی آئے گی۔ تم ہیپی نہیں معلوم ہوتے۔ میں نے حصول علم کے لیے یہ دھج اختیار کی ہے، زندگی کی دشواریوں سے نہیں بھاگا ہوں۔ ایسے ہی لگتے ہو، اگر میرا پارٹنر بیمار نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے اسے چھوڑ دیتی۔ ایسے حالات میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ جلد ہی مر جائے گا۔ حمید خاموش ہی رہا، لیکن وہ لڑکی تو بہت بور معلوم ہوتی ہے، میکی نے کچھ دیر بعد کہا۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ لکھنے پڑھنے والی لڑکی ہے۔ بہرحال ہوشیاری سے سونا، وہ سب تم لوگوں کو بہت مالدار سمجھتے ہیں اور تم ایک کو زخمی بھی کر چکے ہو۔ مشورے کا شکریہ، میں خیال رکھوں گا۔ اچھا اب چلوں، میرے ساتھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس رقم کا معاوضہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اس نیت سے نہیں دی تھی، جاؤ آرام کرو۔ حمید اٹھ کر آگے بڑھ گیا، میگی وہاں بیٹھی رہ گئی تھی۔ زری کوہ کی شکارگاہ شکوا آباد سے 17-18 میل رہی ہوگی، کسی قدر اونچائی پر بھی واقع تھی، اس لیے راستہ چکر دار تھا۔ فریدی خود ہی لینڈ روڈ ڈرائیو کر رہا تھا، سڑک سنسان نہیں تھی، اس کے پیچھے خاصا ٹریفک تھا جس میں لوڈنگ ٹرکس کی تعداد زیادہ تھی۔ شہباز کا بھیجا ہوا آدمی انسپیکٹر یوسف زئی فریدی کے قریب ہی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ شکار میں وہ تنہا تو نہ ہوگا، فریدی نے کہا۔ زری کو کے خان عبد الرحمان کا لڑکا سلیم اس کے دوستوں میں سے ہے جناب، وہی اسے شکار کھلا رہا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کتنے دنوں سے ان لوگوں کے ساتھ مقیم ہے۔ اس نے معاملہ پکا کر لیا ہوگا جناب، بے وقوف آدمی نہیں ہے، اور خان عبد الرحمان تو حکومت اور تخت کے بڑے مخالفوں میں سے ہے۔ خان شہباز نے اس کے لیے کچھ نہیں کہا۔ کاروائی انہی کے خلاف ہو سکتی ہے جناب جو کھل کر سامنے آ جائیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اب بائیں طرف موڑ لیجیے جناب، ادھر ہی سے ہم خان عبد الرحمان کی حویلی تک پہنچ سکیں گے، انسپیکٹر یوسف زئی نے کہا۔ فریدی نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ اس سڑک پر بھی اکا دکا گاڑیاں دکھائی دیتی تھیں۔ شرف گنج کا رجحان کس سیاسی پارٹی کی طرف تھا؟ فریدی نے انسپیکٹر یوسف زئی سے سوال کیا۔ مجھے علم نہیں جناب، ویسے اس کا شمار یہاں کی قابل ذکر شخصیتوں میں کبھی نہیں رہا۔ خان شہباز سے اس کے تعلقات کیسے تھے؟ انہیں اس سے کسی قسم کے بھی تعلقات رکھنے کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی جناب؟ میں نے یوں ہی سوال کیا تھا، میں نے کبھی اسے ایس پی صاحب کے ساتھ نہیں دیکھا، لیکن شاید شکوا آباد سے روانگی سے قبل وہ ان سے ملا تھا۔ مجھے اس کا علم نہیں جناب۔ دفتن بائیں جانب سے ایک فائر ہوا اور لینڈ رور اچھل کر رہ گئی، شاید اس کا کوئی ٹائر نشانہ بنایا گیا تھا۔ اگر فریدی جیسا جاگتے ذہن کا آدمی ڈرائیو نہ کر رہا ہوتا تو گاڑی یقیناً الٹ گئی ہوتی۔ فریدی نے بڑی پھرتی سے دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور انسپیکٹر یوسف زئی کو باہر دھکیلتا ہوا خود بھی نیچے کود گیا۔ एक फायर फिर हुआ और गोली उसके ऊपर से गुजर गई। इधर देखा आपने, यूसुफ़ज़ई हाँफता हुआ बोला, इधर उस चट्टान के पीछे जल्दी करो, फायर फिर हुआ। फरीदी ने भी बुगली होलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया था लेकिन अभी तक फायर नहीं किया था। जल्द से जल्द ऐसी जगह पहुंचना चाहता था जहां से सिचुएशन को हैंडल कर सकता। यूसुफ़ज़ई ने बताई हुई जगह पहुंचने में देर नहीं लगाई थी और उसने भी रिवॉल्वर निकाल लिया था। फरीदी भी उसके करीब पहुंच गया। अचानक उस जगह से हटकर तीसरा फायर हुआ। फायर करने वाला उनसे ज्यादा ऊंचाई पर था। इस बार इंस्पेक्टर यूसुफ़ज़ई बाल बाल बचा। सड़क पर किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी और बेयक वक्त कई फायर हुए जिनका जवाब उस जगह से दिया गया जहां से उन दोनों पर तीसरा फायर हुआ था। इस बार फरीदी के रिवॉल्वर से भी शोला निकला। कई दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। उधर से फिर फायर हुआ ही था कि फरीदी का रिवॉल्वर भी उसी से चल गया और फिर एक तवील कराह सुनाई दी, फिर सन्नाटा छा गया। दफतन सड़क की जानिब से आवाज आई, आपने उसे मार लिया है जनाब। यूसुफ़ज़ई हैरत से फरीदी की तरफ देखने लगा। क्या तुम मुझे इतना ही अहमक समझते थे? फरीदी मुस्कुरा कर बोला, मैं नहीं समझा जनाब। आओ, फरीदी सड़क की तरफ बढ़ता हुआ बोला। लैंड रोवर के करीब एक लोडिंग ट्रक खड़ा दिखाई दिया और एक आदमी दूसरी तरफ वाली चट्टान पर चढ़ता दिखाई दिया। दो मुसल्ला आदमी और भी थे जो लोडिंग ट्रक के करीब खड़े हुए थे। कुछ गाड़ियां और रुकी थी लेकिन ट्रक के करीब खड़े हुए आदमियों में से एक ने हाथ हिलाकर सखलेजे में कहा, चलते रहो, पुलिस यहां ठहरने की जरूरत नहीं है। गाड़ियां अपनी अपनी सिमतों में बढ़ गईं। फरीदी ने यूसुफ़ज़ई को अपने पीछे आने का इशारा किया और खुद भी उसी चट्टान पर चढ़ने लगा। चट्टान की दूसरी तरफ एक आदमी चारों खाने छत पड़ा हुआ नजर आया जिसकी बाएं कनपुटी से खून बह बहकर आसपास फैल रहा था। यूसुफ़ज़ई हैरत से आंखें फाड़े उसे देखता रहा, फिर थूक निकलकर रह गया। शायद तुम इसे पहचानते हो, फरीदी ने यूसुफ़ज़ई के शाने पर हाथ रखकर नरमी से कहा। जी, मैं नहीं समझा। यूसुफ़ज़ई बहुत ज्यादा बदहवास नजर आ रहा था। दूसरा आदमी खामोश खड़ा था। तुम नीचे जाओ, फरीदी ने उससे कहा और उसने खामोशी से तामील की। उन गोलियों में से कोई तुम्हें भी चाट सकती थी। जी हाँ, बाल बाल बचा हूँ। वो तीसरा फायर मेरे करीब ही से चट्टान का टुकड़ा उड़ा था और अब तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा खतरे में है क्योंकि तुम एनी शाहिद बन चुके हो। यूसुफ़ज़ई थूक निकल कर रह गया। क्या तुम उसे पहचानते हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? ये एसपी साहब का बहुत ही खास आदमी था। फोर्स का कोई आदमी? जी नहीं, लेकिन एसपी साहब इससे बहुत ही खास किस्म के काम लेते थे। तुम इसे पहचानते हो लिहाजा अब तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में है। मैं समझ रहा हूँ कर्नल साहब, लेकिन अब होगा क्या? तुमने इसे नहीं देखा था, फरीदी मुस्कुराकर बोला। किसी नामालूम आदमी ने फायरिंग की थी और फरार हो गया था। जी मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, फरीदी चट्टान के सिरे की तरफ बढ़कर ऊंची आवाज में बोला। तुम मेरी गाड़ी का व्हील तब्दील करो और तुम दोनों ऊपर आओ। वो फिर लाश के करीब आ खड़ा हुआ और बोला, फिलहाल शहबाज मेरा मसला नहीं है इसलिए अभी इस मामले को नहीं उठाऊंगा। मैं समझा जनाब, यूसुफ़ज़ई ने कांपती हुई आवाज में कहा और अभी तक खुद पर काबू नहीं पा सका था। मैं यहाँ शेरफगन के कातिल की तलाश में आया हूँ लिहाजा बिजाहिर मेरी मसरूफियत इसी हद तक रहेगी, फरीदी ने कहा और लाश की तरफ हाथ उठाकर उसका मतलब तो तुम्हारी समझ में आ ही गया होगा। मेरे हवास बजा नहीं है जनाब, खैर मैं समझा दूंगा, फरीदी ने कहा और उन दोनों की तरफ मतवज्जो हो गया जिन्हें तलब किया था। इस लाश को यहीं कहीं ऐसी जगह छुपा दो कि तलाश करने पर मिल सके। जहां छुपाओ वहां से यहां तक उसी के खून के धब्बे इस तरह डालते जाना जिससे मालूम हो कि ये खुद घिसटता हुआ वहां तक पहुंचा हो और खत्म हो गया हो। बहुत बेहतर जनाब, आओ चलें, फरीदी उसके शाने पर हाथ रखकर बोला। सड़क पर तीसरा आदमी स्पीयर व्हील के बोल्ट कस रहा था। अब कहां चलेंगे जनाब? खान अब्दुलरहमान की हवेली। बोल्ट कसकर उसने व्हील कैप चढ़ा दिया और फरीदी ने उसे कहा, तुम यहीं ठहरना, उधर वो दोनों काम कर रहे हैं, उसके बाद तुम वहीं पहुंचकर ठहरना जहां ठहरना था। फिर फरीदी ने यूसुफ़ज़ई को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद लैंड रोवर फिर हरकत में आ गई और फरीदी ने कहा, اس کا یہ مطلب ہوا کہ دعوت شرف گڑھ کا قاتل نہیں ہے، اصل قاتل سے شہباز واقف ہے اور اس کا جرم دعوت کے سر تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہم دونوں مار ڈالے جاتے تب بھی یہی کہا جاتا کہ دعوت نے ہمیں اپنے راستے سے ہٹا دیا، اور اگر یہ مرنے والا ہمیں ختم کیے بغیر فرار ہو جاتا ہے تو ہم بھی یہی سوچتے کہ دعوت ہی رہا ہوگا۔ جی ہاں بالکل یہی سوچتے، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن جناب داور کی انگلیوں کے نشانات ہوٹل کے اس کمرے میں ملے تھے جہاں قتل ہوا تھا۔ اصل معاملہ یہی ہے، اس کے حل ہوتے ہی قاتل میری گرفت میں ہوگا۔ خاصی پلاننگ کی گئی ہے اس قتل کے سلسلے میں۔ بہرحال آج معلوم ہوا کہ شہباز کسی کا بھی نہیں ہے۔ جناب میں بال بال بچا ہوں، یقین نہیں آتا کہ زندہ ہوں۔ اس حملے سے ایک بات اور قبل از وقت واضح ہو گئی، وہ کیا جناب؟ داور یہاں موجود نہیں ہے۔ جی ہاں قطعی، ورنہ اس ڈرامے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر یوسف زئی نے کہا، ہم سب بے بس ہیں اس کے ہاتھوں، سیاسی وجہ کی بنا پر اسے جو چھوٹ ملی ہوئی ہے اس سے بے تحاشا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کلیجہ خون ہو جاتا ہے جب ہمیں اپنے ہی بھائیوں، دوستوں، حتیٰ کہ محسنوں تک کے خلاف کاروائی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے خلاف کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اس معاملے کو بھی دیکھا جائے گا، اوپر والے اصل حالات سے آگاہ نہیں ہیں۔ آخر یہ سب کچھ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک اس نظام کی بنیادی خامیاں دور نہ کر دی جائیں گی۔ ان کی طرف سے کوئی بھی دھیان نہیں دیتا، بس جمہوریت کے ڈھول پیٹے جاتے ہیں۔ شاید کوئی بھی نہیں جانتا کہ جمہوریت کس چڑیا کا نام ہے، یا پھر اس کی طرف سے مصلحتاً آنکھیں ہی بند کر لی گئی ہیں۔ بنیادی چیز آدمی کو اپنے مقام کا عرفان ہے۔ جب تک آدمی اپنا مقام نہیں پہچانے گا، کسی نظام کو ڈھنگ سے نہیں چلا سکے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا اب اس کا سامنا کس طرح کروں گا، کیا اس رد عمل پر قابو پا سکوں گا جو اس کا سامنا ہوتے ہی ہوگا۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے انسپکٹر، فریدی طویل سانس لے کر بولا۔ بس اسے ذہن میں رکھو کہ ہم نے مفرور کا تعاقب نہیں کیا تھا، فائرنگ بند ہوتے ہی حویلی کی طرف بھاگ لیے تھے۔ بہت بہتر جناب، میں کوشش کروں گا کہ اپنے رویے کو نیچرل رکھ سکوں۔ نہ رکھ سکے تو کم از کم یہ رنگ تو دے ہی سکو گے کہ اس واقعے نے تمہیں ہلا کر رکھ دیا ہے اور تمہارے حساب قابو میں نہیں ہے۔ یہ تو بہت آسانی سے ہو جائے گا جناب، بس تو پھر یہی رویہ اختیار کرنا۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے جناب۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، شرف گن کے قاتل پر ہاتھ پڑتے ہی شہباز کا بھی تختہ الٹ جائے گا۔ حویلی کے قریب پہنچ کر فریدی نے گاڑی روک دی اور اپنا کارڈ اندر بھجوایا۔ خان عبد الرحمان اسے ریسیو کرنے خود ہی حویلی کے باہر آ گیا تھا، انہیں اندر لے گیا۔ فریدی نے اپنی آمد کی غرض و حایت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، داور پر ایک قتل کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ کس کے قتل کا شبہ کیا جا رہا ہے؟ خان عبد الرحمان نے پوچھا۔ شکوہ آباد کے شرف گن کے قتل کا۔ اوہ، میں نے اخبارات میں اس کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن داور پر کیوں شبہ کیا جا رہا ہے؟ وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ جی ہاں وہ یہاں آیا تھا، لیکن اس قتل سے پہلے کی بات ہے۔ میرے بیٹے کا دوست ہے، دو دن قیام کر کے چلا گیا تھا۔ کہاں چلا گیا تھا؟ مجھے تو علم نہیں، شاید سلیم جانتا ہو، ٹھہریے میں اسے بلواتا ہوں۔ میں بالکل تنہائی میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو چلیے میرے ساتھ، وہ اپنے کمرے میں ہوگا۔ فریدی نے یوسف زئی کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور خان عبد الرحمان کے ساتھ ہو لیا۔ سلیم اپنے کمرے ہی میں موجود تھا۔ یہ کرنل فریدی ہیں، عبد الرحمان نے تعارف کراتے ہوئے کہا، تم سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ضرور ضرور جناب، تشریف رکھیے۔ یقین نہیں آتا کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کے کیسوں کا ذکر بڑے پیار سے کرتا ہے، خان عبد الرحمان نے کہا اور انہیں وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے داور سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنی ہے، فریدی نے کہا۔ داور کے متعلق؟ سلیم نے چونک کر پوچھا۔ ہاں وہ آپ کے دوستوں میں سے ہے۔ جی ہاں، وہ یہاں سے کہاں گیا تھا؟ یہ تو نہیں بتایا تھا۔ دوران قیام میں کس قسم کی گفتگو کرتا رہا تھا؟ آپ یقین نہ کریں گے، لیکن زیادہ تر آپ ہی سے متعلق گفتگو ہوتی تھی۔ مجھ سے متعلق؟ جی ہاں، اس کا خیال تھا کہ شکوہ آباد کو آپ کے علاوہ اور کوئی شہباز سے نجات نہیں دلا سکتا۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ شہباز ہم پر کیسے مظالم ڈھا رہا ہے؟ ہے تو، بس داور کا کہنا تھا کہ شہباز کی ایک رگ میرے ہاتھ آ گئی ہے اور میں اسے کرنل فریدی تک ضرور پہنچاؤں گا۔ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ تفصیل تو اس نے خود مجھے بھی نہیں بتائی تھی۔ اور کیا کہتا تھا؟ بس یہی کہ میری اسکیم مکمل ہو گئی ہے، جلد ہی دارالحکومت کی طرف قدم اٹھ جائیں گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ فریدی نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ جی نہیں، اس کے بعد کی مجھے خبر نہیں۔ وہ شیر افغان کے قتل میں ملوث ہو گیا ہے؟ نہیں، سلیم اچھل پڑا۔ جی ہاں، ہوٹل کے اس کمرے میں جہاں شیر افغان کا قتل ہوا تھا داور کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں جناب، ہرگز نہیں۔ شیر افغان صاحب کا نام تو وہ بڑے احترام سے لیتا تھا، انہیں اپنا استاد کہتا تھا۔ کہتا تھا کہ مجھے شیر افغان ہی نے آدمی بنایا ہے۔ غالباً آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ قاتل فرار کس طرح ہوا تھا۔ میرے خدا، پیراشوٹ؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فی الحال تو یہی ہوا ہے، شہباز کو بھی داور ہی کی تلاش ہے۔ یقین کیجئے، داور کے خلاف کیس بنایا جا رہا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ شہباز کی کون سی رگ اس کے ہاتھ آ گئی تھی۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس پر قتل کا الزام آنے والا ہے تو کسی نہ کسی طرح اسے سب کچھ اگل دینے پر مجبور کر دیتا۔ اوہ دیکھیے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ داور اور شیر افغان ایک ساتھ ہی دارالحکومت گئے ہوں؟ وہ تو ثبوت موجود ہے کہ دونوں کسی نہ کسی وقت وہاں یکجا ضرور ہوئے تھے۔ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے، سلیم بولا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیر افغان اسے ساتھ ہی لے گیا ہو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے سلیم صاحب؟ مقتول کے کمرے میں بہرحال اس کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں۔ آپ پھر بھی نہیں سمجھے، کیا یہ ممکن نہیں کہ دونوں متحد ہو کر ایک ہی مقصد کے حصول کے لیے دارالحکومت گئے ہوں اور وہاں کسی اور نے شیر افغان کو قتل کر دیا ہو؟ لیکن داور کہاں غائب ہو گیا؟ شہباز احمق تو نہیں ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے علم ہو گیا ہو کہ داور اس کے کسی راز سے واقف ہو گیا ہے جسے وہ اس کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال کر سکے۔ میں دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو بات داور نے مجھے نہیں بتائی تھی اسے شیر افغان سے بھی پوشیدہ رکھا ہو۔ ان دونوں کے ایسے ہی تعلقات تھے، بچپن ہی سے وہ شیر افغان سے بہت مانوس تھا اور اسے اپنا آئیڈیل بھی کہتا تھا۔ بات پھر بھی نہیں بنتی سلیم بھائی، دفتن سلیم بوکھلا کر کھڑا ہو گیا اور مضطربانہ انداز میں بولا۔ کہیں داور بھی ٹھکانے نہ لگا دیا گیا ہو۔ اگر وہ دونوں ساتھ گئے تھے تو شیر افغان کے کمرے میں اس کی انگلیوں کے نشانات کا پایا جانا بعید از قیاس نہیں ہو سکتا۔ لیکن شیر افغان اس کمرے میں تنہا مقیم تھا، فریدی نے کہا۔ کسی احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے سے دور دور بھی رہ سکتے تھے، لیکن ان کی ساری احتیاطی تدبیریں اس فرد کی وجہ سے بیکار ہو گئی ہوں جس کی نظر پہلے ہی سے ان پر رہی تھی۔ آپ کا یہ مفروضہ خاصا جاندار ہے، اور اس انکشاف کے بعد سے کہ وہ شہباز کے خلاف کوئی ثبوت مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا، اس کیس نے کم از کم میرے ذہن میں ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ جلد کچھ کیجئے کرنل صاحب، سلیم مضطربانہ انداز میں بولا۔ خدا کرے داور زندہ ہو، وہ بھی مار ڈالا گیا ہے تو اس کی بے گناہی کا ثبوت کون دے سکے گا؟ مفرور قاتل کی حیثیت سے پولیس کے ریکارڈ میں دفن ہو جائے گا۔ آپ بہت ذہین ہیں، لیکن کیا فائدہ، میں اس کے لیے کچھ بھی تو نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ اطلاع شہباز ہی سے ملی تھی کہ داور زری قوم میں پہاڑی بکروں کا شکار کھیل رہا ہے۔ خداوند، تب تو مجھے داور کی زندگی کی طرف سے مایوس ہی ہو جانا چاہیے۔ ان مردودوں نے اسے مار کر اس کی لاش بھی غائب کر دی۔ نتائج اخذ کرنے میں جلدی نہ کیجئے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ خود ہی روپوش ہو گیا ہو اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے۔ جی ہاں، یہ بھی ممکن ہے، میں اس سلسلے میں اگر کسی کام آ سکتا ہوں تو حاضر ہوں۔ وہ آپ لوگوں پر بھی الزام رکھ سکتا ہے کہ آپ نے داور کو کہیں چھپا دیا ہے، اس طرف سے غافل نہ رہیے گا۔ یہاں اس نے کچھ ایسے افراد پہلے ہی سے پکے کر لیے ہوں گے جنہوں نے داور کو آپ کے ساتھ زری قوم میں دیکھا ہو، ورنہ وہ مجھے یہاں اس طرح نہ بھیجتا۔ بابا کی اسے پرانی رنجشیں چلی آ رہی ہیں اور وہ بہت دنوں سے ہماری تاک میں ہے۔ خیر، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، پھر بھی بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ویسے میں نے صاف لفظوں میں اسے آگاہ کر دیا ہے کہ جب تک میں اس کیس کی تفتیش کر رہا ہوں وہ کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ فریدی اسے حیران و ششدر چھوڑ کر دیوان خانے میں آیا جہاں انسپکٹر یوسف زئی اس کا منتظر تھا۔ کہیے کرنل صاحب، کچھ معلوم ہوا؟ خان عبد الرحمان نے پوچھا۔ جی نہیں، لیکن سلیم صاحب سے اس مسئلے پر خاصی معلومات افزا باتیں ہوئی ہیں، اب اجازت دیجیے۔ میری خواہش تھی کہ آپ رات کا کھانا ہمارے ہی ساتھ کھاتے، پھر کبھی اس وقت تو اجازت ہی دیجیے۔ واپسی کے سفر میں رات ہو گئی تھی، وہ جگہ ویران نظر آئی جہاں ان پر فائرنگ ہوئی تھی۔ یوسف زئی اب بھی مضطرب دکھائی دیتا تھا۔ فریدی نے اس سے کہا، اب آپ اس معاملے پر از سرنو غور کیجیے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہو گیا کہ شہباز آپ لوگوں کو کس طرح استعمال کر رہا ہے۔ جی ہاں، پوری طرح میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ لہذا داور شرف گن اور شہباز کے مسلس پر اس واقعے کی روشنی میں دوبارہ نظر ڈالیے، شاید کوئی کام کا نقطہ ہاتھ آ جائے۔ اس سلسلے میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہ بہت کم آدمیوں پر اعتماد کرتا ہے، خاص قسم کے کام فورس کے افراد سے نہیں لیتا۔ آپ وہ لاش دیکھ ہی چکے ہیں، کیا وہ پہلے بھی کبھی داور کے چکر میں رہا ہے؟ مجھے علم نہیں۔ کیا لیفٹیننٹ نادر شجاع شہباز کے دوستوں میں سے ہے؟ میں نے کبھی دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا، اور نہ کبھی نادر صاحب دفتر ہی میں دکھائی دیے۔ یہ بات میں اپنی حد تک کہہ رہا ہوں، اس سلسلے میں اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہت بہتر۔ شکوہ آباد پہنچ کر فریدی نے شہباز کو زری کو کے سفر کی کہانی سنائی، اور شہباز بہت زیادہ پرجوش نظر آنے لگا اور میز پر گھونسا مار کر بولا، میرا دعویٰ ہے کہ خان عبد الرحمان نے اسے چھپا رکھا ہے، اور وہ حرکت اسی کے آدمیوں کی ہوگی۔ وہ ایک سرکش قبیلے کا سردار ہے، آپ فکر نہ کیجیے، میں زریکو کو الٹ پلٹ کر تک دوں گا، اور اس فائرنگ کے ذمہ دار جلد ہی آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اس وقت فرار ہو گئے ہیں تو کیا ہوا؟ ایک ایک پر میری نظر ہے۔ نہیں، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا، فی الحال سکوت اختیار کیجیے، میں اس معاملے کو اپنے طور پر نپٹاؤں گا۔ خدا کی پناہ، اگر آپ دونوں کو کوئی گزند پہنچتا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ میرے علاقے میں فورس پر کوئی حملہ آور ہو، ناممکن، قطعی ناممکن۔ اس کا بچ جانا، فی الحال آپ میری خاطر صبر کیجیے، میں اس سلسلے میں آپ کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا۔ شکریہ خان شہباز۔ پروفیسر خلجی غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا، اور رضوانہ دور کھڑی ہنس رہی تھی۔ آخر تو کتنی سیاہی ملے گی میرے چہرے پر، وہ زور سے چیخا۔ کہاں، اتنے تو گورے چٹے نظر آ رہے ہیں، رضوانہ اٹھلا کر بولی۔ آخر تو نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ نادر اپنی راتیں یہی لائبریری میں گزارتا ہے؟ تو کیا میں اس پر شرف گن کے قتل کا الزام آ جانے دیتی؟ جہنم میں جائے وہ، ہم کیوں ہمدردی کریں؟ صرف آپ کو اس سے ہمدردی نہ ہوگی، مجھے تو ہے۔ تجھے اس سے ہمدردی ہے، اس سے جس نے ہمیں اس حال کو پہنچا دیا ہے؟ تم پھر بہکنے لگے بیٹی، کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ او خداوند، میں کیا کروں؟ پروفیسر دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچنے لگا۔ ہاں، یہ مناسب ہے، رضوانہ سنجیدگی سے بولی، اس طرح دل کا غبار بھی نکل جائے گا اور تمہیں کوئی گزند بھی نہیں پہنچے گا۔ تو کیسی بیٹی ہے خبیث، پروفیسر حلق پھاڑ کر چیخا۔ دوسری بیٹیوں سے کسی قدر مختلف، سیدھی جہنم میں جائے گی۔ جہنم کا کچھ نہ کچھ مصرف تو ہونا ہی چاہیے، آخر بنائی کس لیے گئی ہے؟ تجھ سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ میں شیطان سے آدم و ہوا کا انتقام لے رہی ہوں۔ ٹھیک اسی وقت نادر شجاع کمرے میں داخل ہوا اور انہیں اس حال میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ادھر پروفیسر ایسا نظر آنے لگا جیسے غبارے سے ہوا نکل گئی ہو، غصے کی وجہ سے خد و خال میں جو تیکھا پن پیدا ہوا تھا یکلخت ڈھیلا پڑ گیا۔ کیا قصہ ہے؟ نادر نے پوچھا۔ وہ کرنل فریدی آیا تھا، تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میں نے اپنی زبان قطعی بند رکھی تھی، اسی سے باتیں ہوئی تھی۔ کیا باتیں ہوئی تھیں؟ نادر نے رضوانہ سے پوچھا، اور رضوانہ اسے بتانے لگی کہ کس طرح اس نے اس کی موجودگی شکوہ آباد میں ثابت کر دی تھی۔ میرے ہاتھ صاف ہیں، میں نے اسے نہیں قتل کیا، لیکن مشتبہ ہو، اگر قتل والی شب یہاں تمہاری موجودگی ثابت نہیں کی جائے گی تو دھر لیے جاؤ گے، رضوانہ نے کہا۔ میں شکوہ آباد ہی میں رہا ہوں اس وقت سے جب وہ دارالحکومت گیا تھا، لیکن مجھے تو پورے 6 دن بعد دکھائی دیے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھی بات ہے، رضوانہ غصیلے لہجے میں بولی، تو ثابت کرو یہاں اپنی موجودگی۔ میں جہاں بھی رہا ہوں تنہا رہا ہوں، اس لیے کسی قدر دشواری ضرور پیش آئے گی، لیکن تم اچھی طرح جانتی ہو کہ کرنل فریدی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ پروفیسر کیوں گرم ہو رہے تھے؟ وہ پروفیسر کو گھورنے لگا، اور پروفیسر کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب نظر آنے لگی۔ آنکھوں کی وحشت تک غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ کچھ نہیں، ایک گھریلو معاملہ تھا، وہ بدقت بولا۔ نہیں، گھریلو معاملہ نہیں تھا، انہیں اس پر اعتراض تھا کہ تم اپنی راتیں لائبریری میں کیوں گزارتے رہتے ہو۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس پر غصہ کیا جائے۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، پروفیسر جلدی سے بولا۔ چلو چھوڑو، آؤ میرے ساتھ، رضوانہ ہاتھ ہلا کر بولی۔
प्रोफेसर उन्हें बेबसी से देखता रहा। रिजवाना उसे लाइब्रेरी में लाई और बोली, ये रहा तुम्हारा बिस्तर और ये सिगरेट के टोटे बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन तुमने ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे कर लिया था? उसके कॉल मैंने ही रिसीव की थी। नाम मालूम होते ही फौरन तुम्हारा ख्याल आया कि शायद तुम्हारे ही बारे में पूछताछ करने आ रहा है, बस मैंने जल्दी जल्दी ये इंतजाम कर लिया। तुम वाकई बहुत तेज हो। पहले वो घर गया था, वहीं से मालूम हुआ कि मैं अपना ज्यादातर वक्त यहाँ गुजारता हूँ, लेकिन रिजवाना कहीं प्रोफेसर आउट ना हो जाए। फिक्र न करो, उन्हें हैंडल करना जानती हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जल्द अज जल्द हमारी शादी हो जानी चाहिए। बकवास मत करो, मुझे लफ्ज शादी से नफरत है। खैर, ये बात की बातें हैं, बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। फिक्र न करो, मैं पूरी तरह होशियार हूँ। पता नहीं किस तरह ये बात आउट हो गई। आउट हो गई? रिजवाना ने हैरत से दोहराया। हाँ, कुछ लोगों को इसका इलम हो गया है, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई तीसरा नहीं है। जेजी पर मैं कड़ी नजर रखती हूँ। उन्हें ये बावर कराती रहो कि मेरे साथ ही उनकी गर्दन भी कट जाएगी। मैंने अच्छी तरह समझा दिया है उन्हें, बस मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात पर एतराज है, इसीलिए तो कहता हूँ कि शादी। बस बकवास बंद करो, वरना दो चार हाथ झाड़ दूंगी। जानने वालों के दरमियान भी छह में गोयां होती है। होने दो, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? शोहर बन जाने के बाद तुम मेरे हाथ से पिट न सकोगे। तुम्हारी अना मजरूह होगी, कतई नहीं होगी। सबके सामने तो मारती नहीं हो, वो मुसमुसी सूरत बनाकर बोला। और रिजवाना बेसाख्ता हंस पड़ी, फिर बोली, अव्वल दर्जे के मकार हो। जो कुछ भी हूँ तुम्हारा हूँ, कसम है, जो कभी किसी और की तरफ आंख उठाकर देखता भी हूँ। अगर देखो भी तो क्या फर्क पड़ेगा? यानी तुम किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त कर लोगी? यकीनन, बशर्ते कि मेरा हक मलकियत बरकरार रहे। तुम मुझसे इसी तरह पिटते रहो। पता नहीं ये मारपीट तुम्हें इतनी पसंद क्यों है, मैं खुद भी नहीं जानती। जब भी कभी गुस्से में एक आध झाड़ देती हूँ, घंटों जहन पर सुरूर सा तारी रहता है। खैर खैर, अब काम की बात करो। कोई खास बात है? रिजवाना ने सवाल किया। हाँ, इस बार बात कैसे बनेगी? मेरा ख्याल है कि कर्नल फरीदी को इलम हो गया है। ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम खामखा बोर हो रहे हो। मेरा ख्याल है कि वो तन्हा नहीं आया, उसके साथ कुछ और लोग भी हैं। फरीदी एक बार फिर नजरा खातून से मिला। शेरफगंज से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करना चाहता था। आज भी नजरा खातून की आंखें मतवरम नजर आ रही थीं। ऐसा लगता था जैसे ज्यादातर रोती ही रहती हो। क्या शेरफगंज साहब बहुत गुस्सावर आदमी थे? उसने नजरा खातून से सवाल किया। जी नहीं, बहुत ठंडे दिमाग के आदमी थे। शाजो नादर गुस्सा आता था, लेकिन नासिर खान वाले मामले से मालूम होता है महज इत्तेफाक था कर्नल साहब, वरना वो तो कभी ऊंची आवाज में गुफ्तगू भी नहीं करते थे। वो फरिश्ता थे, अलबत्ता अपने बाज मामूलात में दखल अंदाजी पसंद नहीं करते थे। ऐसे मौके पर किसी कदर झंझलाहट का इजहार भी होता रहता था। मसलन अगर वो अपनी डायरी लिख रहे हों और कोई उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करे तो झंझलाहट का मुजाहरा जरूर होता था। ओ, तो वो डायरी लिखने के भी आदि थे? जी हाँ, पाबंदी से लिखते थे, लेकिन वहाँ उनके सामान में कोई डायरी नहीं मिली थी। हालांकि डायरी लिखने वाले कम अज कम सफर में डायरी जरूर साथ रखते हैं। मैं उनके बारे में क्या अर्ज कर सकती हूँ, डायरी रखते कहाँ थे? मेरा ख्याल है कि कई डायरियाँ उनके पास होंगी, अगर लिखने के आदि थे। जी हाँ, दर्जनों हैं। लाइब्रेरी में डायरियों के लिए एक अलमारी मखसूस है, क्या मैं उन पर एक नज़र डाल सकूंगा? क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। वो उसे लाइब्रेरी में लाई और जहाँ थी हैरतजदगी के आलम में वहीं खड़ी रह गई। अलमारियों की सारी किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थी। ये क्या हुआ और किसने किया? वो फरीदी की तरफ मुड़कर बोली। डायरियों वाली अलमारी? नजरा खातून ने एक अलमारी की तरफ इशारा किया, लेकिन वो भी खाली नजर आई। उसके बाद फरीदी ने सारी किताबें उलट पुलट डाली थी, लेकिन उनमें एक भी डायरी ना मिल सकी। आपको यकीन है कि इस अलमारी में दर्जनों डायरियां थी? मैं यहाँ रहती हूँ कर्नल साहब, मुझे यकीन क्यों ना होगा। आप यहाँ कब से नहीं आई? इस हादसे की खबर सुनने के बाद से पहली बार आई हूँ, वरना उनकी किताबों की देखभाल मैं ही करती थी। इस काम को मुलाजमों पर नहीं छोड़ा था। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ, डायरियां कहाँ गई? फरीदी खामोश ही रहा। उसके बाद घर के सारे मुलाजिम तलब कर लिए गए थे, लेकिन सबने इससे लाइल्मी जाहिर की। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ और उसका जिम्मेदार कौन है, नजरा खातून ने कहा। जरूर इन डायरियों में से किसी में कोई ऐसा मवाद था जो इन मामलात पर रोशनी डाल सकता। मामलात? कैसे मामलात? बेतेरे मामलात हैं। क्या आपको इलम है कि शेरफगंज साहब मुझसे मिलने गए थे? जी नहीं, मैं नहीं जानती, नजरा खातून के लहजे में हैरत थी। मैं आपको जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ उसे आपको अपनी ही जात तक महदूद रखना पड़ेगा। ऐसा ही होगा, आप मुतमईन रहिए। फरीदी ने वह सारी गुफ्तगू दोहरा दी जो शेरफ गन और उसके दरमियान हुई थी। नजरा खातून हैरत से मुंह खोले सुनती रही, फिर बोली, मेरी समझ में तो खाक भी नहीं आया। उन्होंने उस नामालूम आदमी का जो हियोला बयान किया था नादिर साहब पर पूरा उतरता है, लेकिन वो नादिर की आवाज भी पहचान सकते थे और चलने का अंदाज भी उनके लिए नया न होता। आखिर ये सब क्या है? बाहर के मामलात पर वो मुझसे कभी गुफ्तगू नहीं करते थे। फिलहाल इस पर गौर फरमाइए कि यह हरकत किसकी हो सकती है, फरीदी ने लाइब्रेरी की अबतर हालत की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं खुलकर बात करूंगी, नजरा खातून ने तवील सांस लेकर कहा, मैं यही चाहता हूं। वो दोनों एक दूसरे से शदीद नफरत करते थे, उससे आप जो नतीजा अखज करना चाहें कर लें। क्या ये मुमकिन है कि कोई आपकी लाइल्मी में भी किसी तरह कोठी में दाखिल हो जाए? जी हाँ, एक चोर दरवाजा भी है और नादिर उससे वाकिफ है। मैं आपका बेहद मशहूर हूँ खातून, मैं उनके कत्ल को फांसी के तख्ते पर देखना चाहती हूँ, ख्वाह वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। लेकिन मोहतरमा, कत्ल की वजूहात होती हैं। ये कत्ल फौरी इश्तियाल के तहत हुआ होता तो समझा जा सकता था कि शेर अफगन साहब के खिलाफ नादिर की नफरत बरोएकार आई है। कत्ल की वजह माली मुनफियत भी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी आप जिंदा हैं, और फिर अगर शेर अफगन साहब के भाई ने भी अपना हक तलब कर लिया तो आप ही के हिस्से में कितना आएगा। अब तीसरा पहलू बाकी रहता है, नादिर साहब उसी सूरत में उन्हें कत्ल कर सकते थे जबकि खुद उन्हें उनकी जात से कोई खतरा लाहक रहा हो। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, नजरा खातून ने तवील सांस लेकर कहा। मैं कभी इस कदर खुलकर बात ना कर सकती अगर उनकी डायरियाँ इस तरह गायब ना हो गई होती। मैंने कभी कभी उन्हें बेख्याली में बड़बड़ाते सुना था, नादिर अगर तू फंस गया तो शहबाज तेरी तरफ से नजरें फेर लेगा और सिर्फ तेरी गर्दन कटेगी। ओ, फरीदी तवील सांस लेकर रह गया। मेरी मौजूदगी का एहसास होते ही वो खामोश हो जाते। मैं कुछ पूछने की कोशिश करती तो गोलमोल जवाब देकर टाल जाते। आपने कभी कुरेदने की कोशिश नहीं की, फरीदी ने पूछा। नहीं जनाब, मैं उनका इसी तरह एहतराम करती थी जिस तरह कोई पुजारन किसी देवता का कर सकती है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी बात पर उनसे उलझी हूँ, जो कुछ वो खुद से बताना चाहते बता देते। मैं कुरेदा नहीं करती थी, लेकिन डायरियों के इस तरह गायब हो जाने की बिना पर सोचती हूँ कि जरूर उन्होंने नादिर के बारे में कुछ लिखा होगा, वरना वो अलमारी ही में होती। और मुझे यकीन कामिल है कि यह हरकत नादिर के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। जरा फिर तो बताइएगा कि वो बेख्याली में क्या बड़बड़ाते थे, फरीदी ने अपनी नोटबुक के सफात पलटते हुए कहा। नादिर अगर तू फंस गया तो शहबाज तेरी तरफ से नजरें फेर लेगा और सिर्फ तेरी गर्दन कटेगी, नजरा खातून ने भराई हुई आवाज में दोहराया। फरीदी ने ये जुमले नोट किए और डायरी बंद करता हुआ बोला, तो गोया इस कत्ल का महरक शहबाज भी हो सकता है। कोई भी हो, खुदारा जल्द मेरे कलेजे में ठंडक डालिए। बहुत जल्द खातून, फरीदी उठता हुआ बोला, फिलहाल सब्र से काम लीजिए। कोठी से निकलकर गाड़ी की तरफ आया और उसे अच्छी तरह चेक कर लेने के बाद पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी ही दूर चला था कि ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। स्विच ऑन करने पर किसी की आवाज आई, हार्डस्टोन B11 कॉलिंग। हार्डस्टोन, फरीदी ने माउथपीस में कहा, सब कुछ हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हुआ है जनाब। दूसरी तरफ से आवाज आई, 5 मकामी आदमियों ने लाश तलाश करके एक जगह दफन कर दी है, जगह हमारे नोटिस में है और उन 5ों की कयामगाहों से भी आगाही हो गई है। कोई अहम लोग नहीं, वही के किसान किस्म के लोग हैं। ओवर। मरने वाले के बारे में क्या मालूम हुआ? यहाँ के मशहूर बदमाशों में शुमार होता था, शमशेर गुल नाम था। उसके दूसरे साथियों को तलाश करने की कोशिश करो, ऐसे साथी जो उसका हाथ बनाते रहे हों। ओवर। बहुत बेहतर जनाब, ओवर एंड ऑल, कहकर फरीदी ने माउथपीस डैशबोर्ड के खाने में रख दिया। हमीद ने उन दोनों को बताया कि किस तरह उसने दोबारा गिटार हासिल किया है और सकी बहुत ज्यादा बदहवास नजर आने लगी। तुमने बहुत बुरा किया, वो कांपती हुई आवाज में बोली। उन लोगों से झगड़ा मोल लेना अच्छा नहीं होता, इनमें से बाज अव्वल दर्जे के बदमाश होते हैं, मफरूर कैदी और कातिल, बाल बढ़ाकर अपना हुलिया तब्दील करते हैं और हपियों में शामिल हो जाते हैं। बहरहाल हमें होशियार रहना है, हमीद ने कहा। आखिर तुमने बात बढ़ाई ही क्यों? कितना कीमती था गिटार? वो पैसे का था, कासिम झल्लाकर बोला। बहुत अच्छा किया, जर कोई इधर आंख उठाकर तो देखे, एक एक की गर्दन मरोड़ दूंगा। तुम सिर्फ 2 हो, हमें 2000 समझो, कासिम ने अकड़कर कहा। अगर उन्होंने गड़बड़ की तो मारे जाएंगे। पता नहीं तुम दोनों किस किस्म के लोग हो, हम भी अव्वल दर्जे के बदमाश हैं, तुम फिक्र न करो, हमीद ने कहा। मुझे यकीन है कि बात वहीं खत्म ना हो गई होगी, सिकी बोली। مجھے سب سے زیادہ یقین ہے کہ ابھی مزید جھگڑا ہوگا. حمید نے کہا, یار مارو گولی, مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, پیٹ میں جو کچھ تھا سب نکل گیا, اب کیا کروں؟ قاسم نے اردو میں کہا. مجھے یقین ہے کہ اس سفر میں تم مجھے کھا جاؤ گے. نہیں بتاؤ کیا کروں, کھانا تھوڑا ہے. میں کچھ نہیں جانتا, وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کل صبح ایک گاؤں سے گزریں گے, وہاں تمہارے لیے بھیڑے خریدنے کی کوشش کروں گا. پورا گلا چاہیے تمہارے لیے, لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ لوگ بھیڑے ساتھ رکھنے دیں. پھر تم لوگوں نے اپنی زبان شروع کر دی, میں بور ہو رہی ہوں, سکی نے کہا. اللہ کرے تم مر ہی جاؤ پیچھا چھوٹے, قاسم بھنا کر بولا. مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری محبوبہ خوفزدہ ہو گئی ہے, حمید نے انگلش میں کہا. ہائے محبوبہ کہاں ہے مجھ کو, سکی ٹھنڈی سانس لے کر بولی. آخر براہ راست مجھ سے کیوں نہیں کہتا, کتنی خواہش ہے کہ اس کی زبان سے کچھ سنوں. غالباً سنو گی گالیاں, قاسم اردو میں بولا. مونگ کی دال تم پیدا ہی کیوں ہوئی تھی, روکھی پھیکھی. ابے حمید سالے, تم نے کس جنجال میں پھنسوا دیا ہے, کوئی ان میں سے پکڑ لاؤں. بس بس اس مونگ کی دال نے میرا جی بھر دیا ہے. اب کیا کہہ رہا ہے, سکی نے پوچھا. تمہارے حسن کی تعریف کر رہا ہے, کہتا ہے کہ اس کے بغیر تو اب میں زندہ ہی نہیں رہ سکوں گا. او میرے خدا میں کیا کروں, قاسم چلاہٹ میں اپنے پان نوچنے لگا. ارے ارے یہ کیا کرنے لگا, سکی نے حیرت سے کہا. کہتا ہے کہ اسے سب کچھ کیوں بتاتے جا رہے ہو, غصہ کر رہا ہے. تم آخر اتنے شرمیلے کیوں ہو جان, سکی ہنس کر بولی. قاسم دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا. بچوں کی طرح نخرے بھی کرتے ہو, وہ ہنس پڑی. ابے یہ میں نخرے کر رہا ہوں, قاسم دھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا. اور حمید نے سکی سے کہا, شاید پھر اس کی طبیعت